La ilahe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فزهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ندم من استشار وما عال من اقتصد وما خاب من استخار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیو، یہ ایک زندگی وہ ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کہلاتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں. ایک مسلمان میں یا غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جیتا ہے آخرت کے لیے، اور غیر مسلم جیتا ہے دنیا کے لیے. اس لیے کہ ایک مسلمان کے سامنے یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. جہاں زندگی ہے موت نہیں ہے، जहां जवानी है बुढ़ापा नहीं है, जहां सेहत है बीमारियां नहीं है, और जहां खुशियां हैं गम नहीं है, बशर्ते के आदमी आखिरत में जन्नत में जाए। लिहाजा ईमान वाले के सामने हर वक्त हर दम आखिरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमाया, दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। उलमा ने इस छोटे से जुमले को अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकला है, इसको जवामिउल कलिम करार दिया है। जवामिउल कलिम किसे कहते हैं? अल्फाज मुख्तसर लेकिन मानी का समंदर। जैसे हमारी जबान में हम कहते हैं भाई फला आदमी तो दरिया को कोजे में बंद करता है, गोया के मुख्तसर अल्फाज हैं, अगर उसको खोलो उसके मानी की तशरी तफसील करो तो पूरा कुतुब खाना भर जाए, सैकड़ों जिल्दों की किताबें तैयार हो जाए। छोटा सा जुमला है, आपने सारी बात इस छोटे से जुमले में अपने मानने वालों को समझाई है। देखो किसान अपनी खेती पर मेहनत करता है और वक्त पर मेहनत करता है, सही मेहनत करता है, और कीमती दाना ले जाकर अपने खेत में डालता है और फिर उसकी रखवाली करता है, उसे पानी देता है, खाद देता है, और उस बीज से निकलने वाले पौधे को जो नुकसान देने वाली चीजें हैं उसे बचाता है। बहुत सी चीजें होती हैं, खुदराव घास होती है, कांटे होते हैं, उन सब को हटाता है, और बाद ऐसे होते हैं कि परिंदे उसे खा लेते हैं, उससे भी बचाता है। तो सारी चीजों के बाद जो चीज वो बोता है उसको एक मन बोता है तो 100 मन लाता है, घर लाता है, और जो बोता है वही काटता है। अगर उसने जो बोए हैं तो जो काटेगा, गेहूं बोए तो गेहूं काटेगा, अगर धान बोए चावल तो चावल धान काटेगा, अगर बाग लगाए हैं अंगूर का तो बाग मिल अंगूर मिलेंगे, अनार के दरख्त लगाए तो अनार मिलेगा। तो जो जिस वक्त जैसे लगाया है उसी तरह उसका उसकी आमदनी और उसका फल उसे मिलेगा। ये तशबीह दी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि देखो दुनिया मेहनत की जगह है, आराम की जगह नहीं है। अभी हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, कितना बड़ा काम अल्लाह ने उसे लिया, 7,000 मस्जिदें बनाई उन्होंने, सैकड़ों मदरसे खोले, मकातिब हजारों की तादाद में, कॉलेज स्कूल, एक फर्द वाहिद ने काम किया है। जब उसे कहा जाता था कुछ आराम भी कीजिए तो कहते थे भाई दुनिया काम की जगह है, कब्र आराम की जगह है, और जन्नत मजे करने की जगह है। दुनिया में आराम कहां है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला राहत लिबाद अल्यौम, फरमाया कि आज के बाद मुझे राहत नहीं है। जो अल्लाह ताला ने आप पे जिम्मेदारी डाली, या अय्युहल मुद्दस्सिर कौम फअंदिर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फताहिर वर्रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तकसिर वलिरब्बिक फसबिर। ये चंद आयतें जब आप उतरी, कुम या अय्युहल मुद्दस्सिर कौम, यानी उठ जाइए, तैयार हो जाइए, राहत छोड़ दीजिए, अब राहत का वक्त नहीं है। तो आप फरमाते थे ला राहत अली बाद अल्यौम, آج کے بعد مجھے راحت نہیں ہے. تو ہر دنیا کام کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آدمی کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور صرف تمنائیں کریں کہ صاحب مسجد بن جائے، مدرسہ بن جائے، فلاں کام ہو جائے. اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، جس کے لیے جو سبب بنایا ہے اسے اختیار کرو، پھر کہو اللہ سے اے اللہ ہمارے ذمے تھا، ہم نے سبب اختیار کیا ہے، لہذا آپ اس کا نتیجہ نکال دیجئے. یہ کسان محنت کرتا ہے، دانہ ڈالتا ہے اور اپنی زمین کو قابل کاش بناتا ہے، نرم کرتا ہے، اگانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، ٹرکٹر چلاتا ہے اور اپنا گھر کا قیمتی دانہ لے جا کر زمین کے نظر کرتا ہے، پانی دیتا، کھاد دیتا ہے. اپنا سارا کام کرنے کے بعد کیا کہتا ہے، اے اللہ میرے ذمے جو کام تھا میں نے کر لیا، باقی کام آپ کا ہے. اس دانے کو زمین پھاڑ کر اس کی کونپل کا نکالنا، چھوٹا سا دانہ اور کونپل، سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے کوئی پرندہ بھی اس پر پیر رکھے تو وہ ٹوٹ جائے، اتنی معمولی کونپل ہوتی ہے اس کی دانے سے، اور وہ زمین پھاڑ کے باہر آتا ہے. کون پھاڑتا ہے؟ اللہ پھاڑتے ہیں. اور پھر چھوٹی سی کونپل کا تنا بناتے ہیں، اس تنے میں ڈالیاں لگاتے ہیں اور ڈالیوں میں پتے لاتے ہیں، ان پتوں کے ساتھ پھول آتے ہیں، پھولوں میں پھل آتے ہیں اور پھلوں میں رس آتا ہے اور رس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں، بندہ نہیں کرتا ہے. لیکن بندے کے کرنے کا کام جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. بندے کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں اردو میں، دکنی اردو میں بولتے ہیں، اللہ رے بولے تو اللہ کہتے ہاتھ ہلا رہے. اللہ رے کہنا کافی نہیں ہے، ہاتھ بھی ہلانا پڑے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور میں کہ اس کی کوشش اس کو دکھائی جائے گی. بندے نے جو کوشش کی وہ دکھائی جائے گی. ایک بات اور ہے، بات میں بات آتی ہے. آدمی کو جو ملتا ہے پھل، وہ دو چیزوں سے ملتا ہے، ایک اس کی محنت اور عمل سے ملتا ہے اور ایک اس کی نیت سے ملتا ہے. عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو تو پھل بھی اچھا ملتا ہے. اگر دو میں سے کوئی ایک ناقص ہے، دو میں سے کوئی ایک گڑبڑ ہے، عمل بہت اچھا ہے لیکن نیت میں فتور آ گیا، نیت میں اخلاص نہیں رہا، بجائے اللہ کی رضا کے کوئی اور کی رضا سے اور کوئی اور مقصد شامل ہو گیا، تو اچھے سے اچھا عمل بھی کوئی نتیجہ نہیں لائے گا. عمل بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب نیت بہت اچھی ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے. وہ کیسا؟ ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے. ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ صاحب یہ جتنے غریب غربا ہیں، یہ بیچارے نان شبینہ کے لیے پریشان ہیں، ترس رہے ہیں، جھوپڑوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے دن میں بچوں کو کھانا میسر نہیں ہے، لہذا ان کے کھانے پینے کا نظام کرنا چاہیے، غریبوں کا پیٹ بھرے، غریبوں کا تن ڈھکے، ان کے جھوپڑے مضبوط ہو جائے، گھر مضبوط ہو جائے، اس کے لیے کچھ کوشش مجھے کرنا چاہیے. نیت بہت اچھی کی لیکن ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے، کہتا ہے کہ صاحب یہ جتنے بڑے مالدار کوٹھیوں میں رہتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ڈاکہ ڈالوں گا اور ان کے گھروں سے مال لوٹ کر لا کر ان غریبوں کو تقسیم کروں گا. نیت تو بڑی اچھی ہے لیکن ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، کسی دوسرے کا مال لینا،
یہ کہاں صحیح ہے؟ تو عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو تو پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ صحیح نکالتے ہیں. چنانچہ انما الاعمال بالنیات جو حدیث بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے, اس میں یہی علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں بندے کے عمل اور نیت کے درمیان میں موازنہ ہوگا, ادھر نیت ادھر عمل ہوگا, دونوں صحیح ہیں تو نتیجہ اچھا نکل جائے گا. اگر دونوں میں سے کسی میں فساد ہے, عمل بہت اچھا ہے نیت خراب ہے, نیت بہت اچھی ہے لیکن عمل خراب ہے, نتیجہ نہیں نکلے گا. تو غرض میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تشبیہ دے کر خاص طور سے جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں, صرف جانتے نہیں ہیں مانتے ہیں, اس کا استحضار رکھتے ہیں کہ مرنا ہے, ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے, جواب دینا ہے, اور اللہ کے بندے کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبر میں 3 سوال کریں گے اور میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے. یہ 8 سوال ہیں قبر میں, 3 سوال, اور میت تنہا ہے, نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ اولاد ہے نہ بیوی بچے ہیں نہ استاد و پیر صاحب ہیں, تنہا قبر میں ہوگا. اور اس سے سوال ہوگا, کیا سوال ہوگا؟ مر ربوں کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا. یہ 3 سوال ہر میت سے قبر میں ہونے والے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کی تیاری کا موقع موت سے پہلے تھا, اگر تیاری کر کے گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جواب دینا کیا مشکل ہے, جواب دے دے گا, لیکن اگر تیاری نہیں کی ہے تو جواب دینا مشکل ہوگا. میں کہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں مولانا چھوٹا سوال ہے چھوٹا جواب ہے, کیا حرج اس میں, لکھ لیں گے عربی میں رٹ لیں گے اور جب منکر نکیر آ کے پوچھیں گے کہہ دیں گے ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 3 سوال ہے 3 جواب ہے, دینے میں کیا حرج ہے. لیکن بات ایسی نہیں ہے کہ صاحب قبر میں آدمی وہ بولے گا جو دل میں ہوگا, زبان سے رٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دل میں اگر بات ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اگر یہ اندر بات اتری ہوئی ہے تو پھر وہ جواب آسانی سے دے سکے, ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نہیں دے سکے گا اگر اندر اترا ہوا نہیں ہے. اور 5 سوال میدان محشر میں خود اللہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, ہر آدمی عربی بولے گا, یہ عربی نہیں سمجھ میں آتی لیکن وہ عربی بولے گا, قبر سے عربی شروع ہو جائے گی, عالم برزخ سے عربی شروع ہو جائے گی, عالم قیامت میں عربی بولے گا, جنت میں عربی بولے گا. عربی کے زبان کے علاوہ کوئی انسان دوسری زبان نہیں بولے گا, ہر ایک عربی بولے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوں گے, لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامة حتی یسأل عن خمس, عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن علمه ماذا عمل فیه, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. 5 سوال ایسے ہیں, سوال بتا دیے گئے ہیں. آخرت کے سوالوں میں دنیا کے سوالوں میں فرق اتنا ہے کہ دنیا والے امتحان کا وقت بتاتے ہیں, سوال نہیں بتاتے, فلاں تاریخ کی فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ پر یہ امتحان ہوگا, 10 کا 9 کا 8 کا پی او سی کا, جو بھی وقت بتایا جاتا ہے, لیکن سوالات کیا آئیں گے بتایا نہیں جاتے. اگر سوال کا پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر پرچہ بھی بدل جاتا ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور خاص طور سے ہم اہل ایمان کو جو آخرت کو مانتے ہیں, اللہ نے بتا دیا کیا سوال ہم کرنے والے ہیں, سوالات کا پرچہ آؤٹ ہے, لیکن سوال کب ہوگا معلوم نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے, قیامت کب آئے گی پتہ نہیں ہے. یہ بات طے ہے, مما تقامت قیامت ہو کہ جس آدمی کا موت جس آدمی کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس کو قیامت صغرا کہتے ہیں, چھوٹی قیامت. یہ قیامت وسطی ہے, درمیانی قیامت. یہ قیامت کبرا ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہے, جس میں ساری کائنات فنا ہو جائے گی. قیامت کبرا ہر آدمی کی اپنی موت ہے, آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کب مرے گا, کس حال میں مرے گا, جوانی میں, بڑھاپے میں, سفر میں, حضر میں, طویل بیماریوں کے بعد, یہ اچانک موت آئے گی, کچھ پتہ نہیں ہے. سفر میں, حضر میں, کچھ پتہ نہیں ہے. مرنا یہ طے ہے. اور قیامت وسطی کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے لوگ اسے کم جانتے ہیں, لیکن علماء لکھا ہے قیامت وسطی کے معنی ہیں کہ اپنے تعلق والے بھی مرنے لگ جائیں گے. باپ کا انتقال, ماں کا انتقال, بیٹے کا انتقال, بیوی کا انتقال, دوستوں کا انتقال, یہ قیامت وسطی کہلاتی ہے. یہ دنیا میں ساتھ دینے والے, ساتھ رہنے والے, جن کی وجہ سے زندگی کو لطف آتا ہے, وہ بھی ساتھ چھوڑ کے جانے لگیں گے. یہ قیامت وسطی کہلاتی, درمیانی قیامت. اور یہ قیامت کبرا ہے جس میں ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور سارے جاندار مر جائیں گے. تو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی پتہ نہیں, موت کب آئے گی پتہ نہیں, لیکن یہ بات طے ہے موت بھی آنی ہے, قیامت بھی آنی ہے. اور قیامت کے دن یہ سوالات ہونے والے ہیں. کیا سوال ہوگا؟ ان عمر ہی فی ما افنا, عمر دی کہاں لگائی. لوگ سمجھتے ہیں کہ میری عمر ہے, میں جو چاہے کروں, مجھے آزادی ہے. کہ نہ, یہ عمر جو ہے اللہ کی امانت ہے. اگر ہماری ہوتی تو سوال کیوں کرتے؟ یہ عمر تمہاری نہیں ہے. یہ عمر کے اندر جو جوانی کا پیریڈ ہے, جو زندگی کا جوہر ہے, زندگی کا جوہر جوانی ہے, یہ کہاں خرچ کی؟ اور آگے مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا؟ اس معاملے میں اکثر لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ صاحب مال کمانا ہمارا کام ہے, خرچ کرنا ہماری خواہش ہے. مال کمانے میں ہم آزاد ہیں, خرچ کرنے میں آزاد ہیں. حالانکہ ہمارا مال نہیں ہے, یہ مال کے ہم امیر ہیں, ٹرسٹی ہیں, مال کے مالک نہیں ہیں. اگر مالک ہوتا تو کیوں پوچھا جاتا؟ بھائی اگر جو ہے, اگر کوئی جو ہے آدمی سیٹھ ہے, کوئی مالدار ہے, اس کا مال ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا نوکر کیسے پوچھ سکتا ہے کہ سیٹھ صاحب اپنے مال کہاں کیوں خرچ کیا؟ اسے کوئی حق نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا مال ہے. تو اسی طرح اگر بندے کا مال ہوتا اور یہ اس کا مالک ہوتا, اس کا سوال کیوں ہوتا؟ سوال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے, یہ تیرا مال نہیں ہے, یہ تیرے پاس ہم نے بطور امانت کے دیا ہے. اس مال کا, مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا, ان دونوں کا پورا جواب دینا پڑے گا. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. حلال سے کمایا, حرام سے کمایا, حلال راستوں میں خرچ کیا, حرام راستوں میں خرچ کیا, اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے بغیر آدمی وہاں سے ٹل نہیں سکتا ہے. علماء نے فرمایا اگر جو حلال کمایا ہے تو پھر جو ہے حساب تو ہے ہی, اگر حرام کمایا تو حساب کے ساتھ عذاب بھی ہے. اس لیے مسلمان مال کے کمانے میں بھی آزاد نہیں, اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ صاحب جو سورسز میرے ہیں, جو کمائی کے میرے اسباب و ذرائع ہیں, وسائل ہیں, وہ صحیح ہیں, غلط ہیں, حرام ہیں, حلال کے ہیں, اسے دیکھ کر اسے کمانا پڑے گا. چاہے حرام سے لاکھوں آتے ہوں, لیکن اگر وہ حرام ہے تو مسلمان اسے لات مار دے گا, ہم کو نہیں چاہیے. حلال سے تھوڑا آئے, برکت کے ساتھ آئے گا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. لاکھوں میں وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے جو ہزاروں سے اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. اللہ کا نظام ہے, اللہ نے برکت حلال میں رکھی ہے. لوگ مثال دیتے ہیں, کیا مثال دیتے ہیں؟ بکری جو ہے ایک ہی بچہ جنتی ہے, اور جو بڑا جانور ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے جانور جنتا ہے, کتنے بچے جنتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں بکریوں کا ریوڑ کتنا ہوتا ہے, اور جو ہے جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے کتنے بچے, اس کا کتنا ریوڑ ہوتا ہے. لاکھوں جانور روزانہ کٹتے ہیں بکریاں, لیکن آپ دیکھیں کہ ہزاروں ہزاروں کے مندے ہوتے ہیں, ہزاروں جانور نظر آتے ہیں. ایک ایک آدمی کے پاس 200 300 500 ہوتے ہیں, لیکن بڑا جانور کتنا کٹتا, کون کھاتا ہے؟ چل لوگوں کے, لیکن اس کی کتنی برکت ہے اس کے اندر ہے. تو لہذا اللہ پاک نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا. اور پھر آخری جو سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ صاحب دین کا جتنا آپ کو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ بنیاد ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آج لوگوں کے پاس دین کے علم کی کمی نہیں ہے، ہاں جزیات کے اندر جاؤ تو نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. ایک مسلمان کو پتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، معلوم ہے، علم ہے، لیکن نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں. مسلمان کو پتا ہے کہ رمضان آئے تو روزہ فرض ہے، لیکن کتنے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. صاحب نصاب لوگ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے ان کو پتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کتنے لوگ ہیں. حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر، لیکن کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کرتے ہیں. یہ تو فرائض کا حال ہے. اس طرح دوسری طرف آئیے، جھوٹ بولنا حرام ہے مسلمان کو معلوم ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. معلوم ہے مسلمان کو اس کے جو ہے سودی کاروبار حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والے کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے. جو آج اپنے مسئلوں کو سودی کاروبار چل کرتا ہے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے. جب اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں تو آدمی سودی کاروبار کر کے اپنے مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے. اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اللہ اس کے خلاف میں ہے، کیسے وہ آدمی جو ہے وہ اپنے مسائل میں کامیاب ہو سکتا ہے، اپنے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. لوگوں کو پتا ہے، اس ایمان والوں کو پتا ہے رشوت لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی حدیث میں تک ہے دونوں جہنم میں جائیں گے، پتا ہے. لیکن لوگ رشوت لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صاحب رشوت لینا ہمارا حق ہے، اور لوگ کہتے ہیں رشوت دینے سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس لیے دینا بھی پڑتا ہے، اور لینا تو ماشاءاللہ ہمارا حق ہے. یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو حرام کا علم ہے لیکن حرام سے بچتے نہیں، فرائض کا علم ہے لیکن فرائض پر آتے نہیں. تو بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا جو بنائی ہے وہ آخرت سنوارنے کے لیے بنائی ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. چھوٹی سی یہ بھی حدیث ہے کہ ساری دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین کی تمام خزانے، یہ سمندر کی ساری چیزیں، یہ جنگلات اور جنگلات کے سارے خزانے، یہ پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر دسارے دفینے، یہ سب تمہارے لیے ہیں، تم کسی کے لیے نہیں ہو. اس لیے انسان اور ایمان والا خاص طور سے نہ چاند کی پوجا کرتا ہے، نہ سورج کی پوجا کرتا ہے، نہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، نہ شجر و حجر کی پوجا کرتا ہے، نہ پتھروں کی، نہ سونے چاندی کی، کسی کی عبادت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب اس کے خادم ہیں، یہ سب کا مخدوم ہے. یہ ساری کائنات اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے بنائی، تم استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، منع نہیں ہے. ہر چیز تمہارے اللہ نے بنائی ہے، تم کسی کے لیے نہیں ہو، ہم کس کے لیے ہیں؟ فرمایا انکم خلقتم للآخرہ، کہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، تمہارے پیش نظر آخرت ہونا چاہیے. اللہ پاک نے جتنی صلاحیتیں ہم انسانوں کو دی ہیں، فرمایا ان سب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان صلاحیتوں سے اپنے آنے والی جو اصل زندگی ہے اس زندگی کو بنائے، اس زندگی کا فکر کرے. پتا نہیں کب یہ زندگی کی میعاد ختم ہو جائے، مدت ختم ہو جائے، آدمی کب دنیا سے چلا جائے، پھر موقع نہیں ہے. آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہے عمل نہیں ہے. آج جو عمل کرے گا اسی کا حساب وہاں دینا پڑے گا، اسی کے اعتبار سے آدمی کو جو جزا یا سزا ملے گی. اس لیے دنیا بڑی قیمتی ہے. دنیا یوں تو اللہ کی نگاہوں میں مچھر کا پر کے حیثیت نہیں رکھتی. فرمایا حدیث میں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر منہا شربت ما، ساری دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ پاک کسی مالدار، کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دے. اللہ دنیا بے ایمانوں کو زیادہ دیتے ہیں، اس لیے کہ قیمتی کوئی چیز نہیں دنیا. جیسے دنیا ہم لوگ ہیں روزانہ اپنے گھر کا کچرا باہر ڈال دیتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت ہوتی تو گھر میں رکھ لیتے ہیں. تو معلوم ہے کہ دنیا کی کوئی قیمت خدا کی نگاہ میں نہیں ہے، لیکن دوسری طرف دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے. یہ دنیا کی زندگی بنا لو گے آخرت بن جائے گی، جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا، ہر جنتی کی ہر خواہش اللہ تعالی اعلیٰ درجے سے جنتیں پوری فرمائیں گے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ. عجیب و غریب قرآن کریم کی آیتیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اے جنتیوں ایمان والو سنو، اس جنت میں تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے. دنیا میں آدمی جو چاہتا ملتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات مثالوں سے واضح ہو تو ہر آدمی کی تمنا ہے بوڑھا نہیں ہونا، لیکن بوڑھا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. میرے بال جو ہے سفید نہیں ہونا، لیکن بال سفید ہو جاتے ہیں. آدمی کے بالوں پہ نہیں چلتی، آدمی کی زندگی پر نہیں چلتی. آدمی کی تمنا کہ میں بیمار نہیں ہونا، اور کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، کوئی گولی نہیں کھانا، کہ کبھی کلینک پہ نہیں جانا. لیکن شاید جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے، مجھے بھی شامل کر کے کہتا ہوں، شاید کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے مولانا کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، آج تک میں نے کوئی کیپسول گولی دوائی کھائی نہیں ہے. ہمارے قریبی رشتے دار تھے، ان کی عمر تقریباً 60-65 سال تھی. انہوں نے کہا مولانا الحمدللہ آج تک اللہ نے مجھے ہر بیماری سے بچا کے رکھا ہے، ڈاکٹر کی کوئی دوا نہیں کھائی. بول کر 8 دن نہیں ہوئے ہاسپٹل چلے گئے، آئی سی یو میں چلے گئے، اور چند دن کو انتقال بھی ہو گیا. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مولانا میں تو اتنا صحت مند ہوں کہ آج تک میں گولی نہیں کھایا. اور کوئی آدمی دعویٰ نہیں کہ مولانا مجھے کوئی غم نہیں ہے، غم نہیں ہے، غموم سے کوئی خالی نہیں ہے. کوئی کہتا ابھی ہم نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، فیجی، یہ 3 ملکوں کا دورہ کیا، 15-16 دن وہاں رہے، ابھی ایک ہفتہ ہوا ہم کو واپس ہوئے. وہاں ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ہیں، کھاتے پیتے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، اور عیش میں رہتے ہیں، لیکن تنہائی میں جب بجا کے کہیں مولانا دعا کر دیجیے، بڑے مسئلے ہیں. میں نے کہا کیا مسئلے؟ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، آسٹریلیا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں صاحب جنت عرضی ہے، آسٹریلیا جو چلا جاتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو لگتا ہے کہ صاحب آپ جنت میں پہنچ گئے، جنت تو غموم حموم کی جگہ تو ہے نہیں، آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں اور پانی لا کے دے رہے ہیں، مولانا دم کر کے دے دیجئے. کیا ہوا؟ کہہ رہے بیوی کو پلانا ہے. کہتے کیا بات ہے؟ یہ بیوی سے پریشانی ہے، دم کا پانی بیوی پی جائے گی تو بیوی جو ہے دم خود ہو جائے گی اور میری اطاعت کرے گی. مولانا بچے کو پلانا ہے، یہ بچہ بڑا نافرمان ہے، اور بچوں کو ڈانٹنا تو دور کی، مارنا تو دور کی بات ہے، آنکھ بھی نہیں دکھا سکتے، اگر آنکھ بھی دکھائی تو پولیس آ کے لے جائے گی. بچوں کو ڈانٹنا بھی جو ہے وہاں جرم ہے. ہم کئی سال پہلے گئے تھے، وہاں ایک عرب کے گھر میں گئے، اس نے بڑی بہت روتے ہوئے ہمارا استقبال کیا، اور اس نے اپنی داستان عجیب انداز سے سنائی. میں نے کہا ابھی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ہم سے اتنے متاثر ہو گئے، ہمارے سے ناراض ہو کے رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ یا شیخ واللہ قبل اسبوعین جیت من السجن، یہ 2 ہفتے ہوئے مجھے جیل سے آئے ہوئے. میں نے کہا لماذا؟ تو کہنے لگا ان لی بنتن فتاتن ما شاء اللہ یا شابتن یتتعلق بالشاب المسیحی، انا قلت لا تتعلق ولا تحب، نعم الشاب النصرانی اذا انت تريد ان تتصلي او تحبي عليك ان تحبي شابا مسلما فقط هذا هو المسيح. میں نے کہا ہماری بیٹی جوان ہے، وہ ایک نصرانی لڑکے سے محبت کر رہی تھی، میں نے صرف اتنا کہا کہ تجھے محبت ہی کرنی تو منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم کسی مسلمان لڑکے سے کر لے، ورنہ تیرا ایمان خطرے میں پڑے گا. بس اتنی نصیحت میں نے لڑکی سے کی، تو اس لڑکی نے پولیس میں جا کے کمپلینٹ کیا یہ میرا باپ میری جو ہے آزادی پہ جو ہے وہ جو ہے یہ روک لگا رہا ہے کہ میں جسے چاہے محبت کروں, میرے باپ کو کیا پہنچتا ہے, چاہے وہ نصرانی ہو چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو, چاہے آگے پولیس جو ہے مجھے لے کر گئی اور تقریباً 6 مہینے جیل میں رکھا. 6 مہینے کے جیل کے بعد ابھی 2 ہفتے پہلے میں واپس ہو رہا ہوں. یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب تو دوستی کر رہی ہے تو کسی غیر سے نہ کرنا, کسی مسلمان سے کر لینا, اتنی آزادی ہے. ایک بچہ آ کر کہتا ہے کہ صاحب میں لڑکا نہیں ہوں, لڑکی ہو ماں باپ منع نہیں کر سکتے. لڑکی کہتی کہ میں لڑکا ہوں تو ماں باپ منع نہیں کر سکتے کہ صاحب وہ لڑکی لڑکا ہے تو لڑکی کہہ سکتا اپنے آپ کو, لڑکی ہے تو لڑکا کہہ سکتا ہے. ماں باپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے اپنے باپ اپنے بچوں پہ روک لگائے. اتنی آزادی اور بربادی ہے تو لوگ اندر سے کھوکھلے ہیں. میرے دوستو سچی بات ہے, اسلام ہی میں امن ہے, اسلام ہی میں اطمینان ہے, اسلام ہی میں سکون ہے, اسلام ہی میں آدمی کو عزت ہے. اسلام چھوڑ کر جہاں بھی آدمی لوگ جائیں گے, چاہے وہ محلوں میں رہتے ہو, کاروں میں کروڑوں کی پھرتے ہو, چاہے ہوا و فضاؤں میں اڑتے ہو, لیکن اندر سے لوگ کھوکھلے ہوتے ہیں. دنیا دیکھ کہہ کہتے بڑے مزے میں ہیں, اندر سے جا کے پوچھو تو پتا چلتا کہ کتنی پریشانی میں لوگ ہیں. یہ دنیا میں کسی کی میرے دوستو خواہش پوری نہیں ہوتی. اگر اطمینان مل سکتا ہے, محبت مل سکتی ہے, سکون مل سکتا ہے اور برکتیں مال و اسباب میں مل سکتی ہیں تو میرے دوستو وہ دین اسلام میں ہے. تو اور انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ باتیں مجھے اور عرض کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی تو انشاءاللہ آگے کی باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حالات بڑے نازک ہیں, دنیا کے بھی ہمارے ملک کے بھی حالات اس وقت بڑی تیزی سے بہت ناگوار حالات سے ہم گزر رہے ہیں. لہذا اس وقت ضرورت ہے اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ جو ہمارے اکابر علماء جو مشورہ دے رہے ہیں اس کو ہم فالو کریں اور اس کی اتباع کریں اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اس لیے کہ سارے مسئلوں کا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہیں گے آن کے عام مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. اس موضوع پر اللہ نے چاہا تو آئندہ کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری جانوں کی مالوں کی عزت آبرو کے اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ چین و سکون کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.